الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ریاضت والا حضرت حکیم المقصد صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ مدرس کو مدرسے کے کام کے وقت باتیں کرنا بھی خیانت ہے. عرض کیا گیا کہ جو اس وقت ہو چکا یا آئندہ اتفاقاً پھر ایسا ہو جائے تو کیا اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا سوائے توبہ کے اور کوئی بدل نہیں. عرض کیا گیا کہ خاص اوقات میں کام کر دیا جائے، فرمایا یہ بھی اس کا بدل نہیں. فرضوں کے قائم مقام کپڑے تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں، کام کے وقت کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کر دینا چاہیے. یہ مسئلہ حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی ملازمت اختیار کرے تو وہ اپنا وقت بیچ دیتا ہے اس کام کے. اب اگر اس وقت میں وہ اپنا مفوضہ کام نہ کرے بلکہ اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہاں تک کہ اگر کسی لوگوں سے بات چیت بھی کرے، ذاتی نوعیت کی بات چیت کرے، تو یہ بھی خیانت ہے اور گناہ ہے. اور کچھ نہ بقدر تنخواہ بھی حلال نہیں ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ کم ناپنے کم تولنے کی ممانعات آئی ہے. بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ممانعات کی ہے کہ آدمی کوئی تاجر ہے وہ کم ناپ کر دے، کم تول کر دے، یا جو کوئی قیمت ہے کسی چیز کی اس کو گھٹا کر دے. تو یہ قرآن نے جگہ جگہ منع فرمایا. اور ایک جگہ بڑی شدید وعید کے الفاظ ہیں کہ وعید للمقففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تب تو پورا وصول کریں گے، اس میں کوئی رسی برابر کمی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جب دوسروں کو حق دینے کا وقت آئے، ان کو کوئی چیز ناپ کرتے ہیں یا تول کرتے ہیں، تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی سخت استعمال کیے قرآن کریم کے. ویل ہے اس کے لیے، عذاب ہے اس کے لیے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیا ان کے دل پر ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن وہ بڑے بڑے بھاری دن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ اتنی سخت نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ایسے لوگوں کے. اور کہا مفسرین نے فرمایا کہ جو حکم ہے کسی بیچنے والے کے لیے کہ وہ کم ناپ کر دے، کم تول کر دے یا گھٹیا چیز دے دے، تو جس طرح وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے اسی طرح اگر کسی کو سخت ملازم ہے کہیں اور ملازمت میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے, یعنی وقت پورا نہیں دیتا, یا اپنے جو ملازمت کے اوقات ہیں ان کو کسی غلط کام میں ایسے کام میں صرف کرتا ہے جو اس کا ذاتی کام ہے, تو وہ بھی کم ناپنے کم تولنے کے گناہ میں شامل ہے. اور اس میں ایک تو گناہ ہوا اس بات کا کہ جو معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی, معاہدہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دوں گا لیکن ان میں سے 15 منٹ بچا لیے, 10 منٹ بچا لیے یا آدھا گھنٹہ بچا لیا, تو معاہدے کے خلاف ورزی کا گناہ الگ. اور جو اس حد تک جو تنخواہ ہے تنخواہ پوری لی ہے تو وہی کہ اپنا حق لے تو پورا لے, تنخواہ میں اگر ذرا گھاٹا آ جائے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے, لیکن تنخواہ پوری لینے کے بعد جو اپنے ذمے فرض تھا وہ ادا نہ کیا تو یہ جو ہے تقسیم ہے, یہ بھی نام کم نام سے کم توڑنے کے گناہ میں شامل ہے, اور اس کے نتیجے میں جو تنخواہ ملے گی اتنا حصہ تنخواہ کا بھی حرام ہو جائے گا, اللہ بچائے. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور سے بڑی غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں ان باتوں کے سلسلے میں. حضرت حکیم العمر پانا خان بھی رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہاں ان باتوں کا بڑا اہتمام تھا, کہ دین سے اس بات کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا اور فرائض اور عبادات کو انجام دے لیا بس بس سمجھ گئے کہ بس فارغ ہو گئے. دین تو ہر ہر قدم پر اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا نام ہے, لہذا اس میں یہ معاملات بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو معاملہ کرے آدمی وہ معاملہ صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو, اس میں کوئی غیبت دیانتی نہ ہو, اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ سب باتیں دین کا لازمی حصہ ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, اچھے خاصے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ, سب سے اول کے پابند, جماعتوں کے پابند, لیکن معاملات کا جب وقت آتا ہے تو اس میں ہم لوگ بہت ہی غفلت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو اس معاملات کی خرابی سے رزق جو انسان کھا رہا ہے اس رزق میں حرام کی آمیزی ہو جاتی, اور رزق حرام اللہ بچائے اتنی بڑی بلا ہے, اتنا بڑا بڑی خرابی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں, اس کے مزاج بگڑ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں اس رزق کے حرام ہونے کی وجہ سے یا حرام کی آمیزی ہونے کی وجہ سے. اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. آج کل یہ وبا عام ہے کہ چھٹی لینی ہے اور چھٹی ویسے مل نہیں سکتی تو ٹوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کر دیا, ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ داخل کر دیا, اللہ بچائے کہ میں بیمار ہوں لہٰذا میں چھٹی لے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور بڑے یعنی اچھے خاصے بڑے جیسے میں متقی آدمی, اور وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی میں نے پوچھ لیا کب آپ کیا کہ کہا کہ جی میں چھٹی تو اتنے دن کے لے کر آیا تھا مگر اب کچھ عزیزوں کا اقرار ہے کہ میں اور ٹھہروں تو اب میں کل میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج کے چھٹی لے لوں گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ ارے بھائی کیسا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟ کہ جی وہ کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اس کے بغیر چھٹی ملتی نہیں, لہٰذا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا. نماز کی پابند بلکہ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, اللہ بچائے. میں نے پھر عرض کیا, میں نے کہا بھائی کبھی سوچا آپ نے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ جو کرواؤ گے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوگا؟ خود جھوٹ بولو گے, جس ڈاکٹر سے بنواؤ گے اس ڈاکٹر کو اس سے جھوٹ بلواؤ گے اور جو کی شہادت اس سے دلواؤ گے. پھر ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ چھوٹی شہادت کی چھوٹا سرٹیفکیٹ ویسے للہ فللہ نہیں دے دے گا, وہ اس سے کچھ پیسے مانگے گا, तो वो रिश्वत देने का गुनाह अलग होगा, वादे के खिलाफ वर्जी अलग होगी, और जो तनख्वाह भी लेती वो तनख्वाह उस दिन की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी जिससे छुट्टी होगी। कितने गुनाहों का मजमुआ। फिर थे बेचारे मुखलिस आदमी, चलने के पहले कभी तवज्जो ही नहीं हुई, पहले कभी तवज्जो ही नहीं हुई, अब आपके कहने से समझ में आया। तो ये बला ऐसी फैल गई है कि उस बला की वजह से तवज्जो ही नहीं होती लोगों, और उसके नतीजे में परवाही नहीं है कि ये कुछ चीज के खिलाफ काम हो रहा है या गुनाह का काम हो रहा है या मेरे रिस्क में हराम की आमेजी हो रही है, इसका ख्याल ही नहीं आया। हमारे हजरत हकीम उमर रज़ियल्लाहु ताला फिर रहो क्या इस बात का बड़ा ही सख्त एहतमाम था, और फरमाया करते थे कि अगर मेरे मुतालिकीन में से किसी के बारे में मुझे पता चले तो उसने कुछ जिक्र शगल में कमी कर दी है, मामूलात में नामा कर दिया है, तो उससे रज तो होता है कि भाई इसने जो मामूलात बनाए थे वो उनकी पाबंदी नहीं की, रट होता है, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता। भाई मामूलात जो हैं वो नवाफिल हैं, अदा हुए या कभी अगर छूट गए तो अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अगर किसी मुझे आपको मुतालिकीन में से किसी के बारे में ये पता चले कि इससे बस मामले की और दयानत के खिलाफ कोई मामला किया है तो फरमाया उससे नफरत हो जाती है। हजरत के खलीफा थे हजरत उमर बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नए एहसास से जिसको खिलाफत अटा करवाई, और खिलाफत हजरत क्या ऐसी सस्ती नहीं होती थी कि बस जरा मुरीद हुए तो 8-10 मरतबा आना जाना शुरू हुआ और हजरत खिलाफत दे देंगे, बड़े जांच तोल के और बड़े मुद्दतों तक रगड़े खिलवा कर जब इत्मीनान होता था किसी के बारे में जहाँ आप ये काम ठीक करेंगे तब खिलाफत दी जाती, ऐसे नहीं पड़ते कि वहाँ खिलाफत जैसे आजकल बात की हो क्या सिलसिला है जो बाकायदा बढ़ती है खिलाफत, हजरत क्या ये मामूल नहीं बड़े जांच। अव्वल तो हजरत क्या बैग के फलानी थे, हर एक आदमी को बैग नहीं करते थे, अच्छा बैग की शरायत थी कि भाई पहले कुछ दिन आए आकर मजालिस में शरीक को मुनासबत का जब मुकम्मल यकीन हो जाता तो फिर बैग फरमाते थे। तो बैग करने के बाद खिलाफत तो बहुत ऊँची बात है, बहुत जांचने परखने के बाद किसी को खिलाफत है, और खिलाफत देने के बाद भी मुसलसल निगरानी फरमाते, मुसलसल निगरानी फरमाते। मेरे शेख हजरत माना मंदूल्ला खान साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात तलब फरमाए फरमाया करते थे कि हजरत ने खिलाफत यानी बैत की इजाज़त तो दी, और एक ज़माने में ये फरमाया कि अपने जो खास जो मुरीदीन नए नए आते थे तो उनको उनके खतूत उनको कहते था कि माना मंदूल्ला खान साहब को लिखा करो ये जवाब देंगे मेरे बजाय। तो हजरत फरमाते हैं कि और उसे ये ताकीद फरमाई थी कि जो कोई जवाब लिखो उसकी नकल रखो अपने पास, और जुमेरात के दिन हजरत यहाँ मैं जाया कहा दिया करता था तो हजरत फरमाते थे कि सारे हफ्ते जो खुदूत के जवाब दिए हैं वो मुझे दिखाओ। हजरत फरमाते वो मैं बड़े इम्तिहान का दिन होता था कि जितने खुदूत आए हैं उनके जो जवाब दिए गए हैं वो सारे हजरत देखते थे बाकी कि क्या जवाब दिया, तीसरा निगरानी भी फरमाते। तो इसी तरह खलीफा थे वो और बड़े आजिब थे, और जाहिर खिलाफत ऐसी चलती बने जैसी इत्मीनान करने के बाद चुकी हो। तो एक मरतबा वो हजरत के पास खानकाह में हाजिर हुए अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर आए, तो حضرت سے دعا کرانے کے لیے. خیر حضرت نے سلام دعا کر دی. حضرت انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ ہے میرا, اس کے لیے دعا فرما دیجیے. اس کے ساتھ بات کر دیجیے, دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو سعادت عطا فرمائے. حضرت نے دعا فرما دی. پھر پوچھا کہ کیا عمر ہے بچے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ 13 سال. اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے خیر کے ذریعہ بنائے. ذرا یہ بتائیے کہ جب آپ آئے ہو سفر کر کے تو اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا تھا. کہا کہ آدھا کیوں لیا؟ جبکہ قانون یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کا بچہ جب ہو جائے تو اس کا ٹکٹ پورا ہونا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہو کہ اس کی عمر 13 سال ہے تو پورا ٹکٹ کیوں نہیں لیا, آدھا کیوں؟ ان کے منہ سے یہ نکلا کہ حضرت یہ ہے تو 13 سال کا مگر کمزور ہے, دیکھنے میں 12 سال ہی کا لگتا ہے, اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ. حضرت نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. معلوم ہوا کہ آپ کو طریق کی ہوا بھی نہیں لگی, اور اس کے بعد سے خلافت واپس لے. باقی میں نے غلطی کی تھی, آپ کو خلیفہ بنایا تھا, آپ کو اجازت بیعت کی دی تھی, میں واپس لیتا ہوں. اس وجہ سے کہ 13 سال کے بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا, اس بات پر نہیں کہ انہوں نے کوئی معمولات چھوڑ دیے تھے, ذکر و شکل میں کمی کر دی تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بات کہ 13 سال کے بچے کا ٹکٹ آدھا لیا, اس بات پر خلافت واپس ہے. اس لیے جب کہ یہ بھی جو ٹکٹ لینا ہوتا ہے یہ ایک معاہدہ ہے کسی کے ساتھ. اگر ریلوے ہے تو ریلوے کے ساتھ معاہدہ ہے, جہاز ہے جہاز والوں کے ساتھ معاہدہ ہے. اس میں یہ معاہدے کے اندر یہ شرط ہے کہ اگر 12 سال کا بچہ ہوگا تو پورا پورا ٹکٹ لینا ہوگا. اس معاہدے کی آپ نے خلاف ورزی کی, لہٰذا آپ نے ریل کو اس کے مالک کے مرضی کے خلاف استعمال کیا, لہذا یہ گناہ ہوا. اور جو پیسے بچائے وہ حرام بچائے. اس سے آپ اندازہ فرمائیے حضرت کے یہاں کتنا اہتمام تھا اس بات. ایک مرتبہ حضرت والا جا رہے تھے کہیں سفر پر, تو حضرت کو اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا. ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد تک تو سامان آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. اگر اس سے زیادہ وزن کا سامان ہے تو اس کو بک کرا کے اور اس کے اس کا الگ کرایہ دینا پڑتا ہے. جہازوں میں بھی تو حضرت نے یہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کبھی اس مقررہ وزن سے زیادہ سامان ہوا تو بڑا اہتمام کر کے بک کراتے تھے, پیسے ادا کر کے پھر لے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو اندازہ یہ ہوا کہ سامان جو ہے مقررہ حد سے زیادہ ہے. تو حضرت گئے اس دفتر میں جہاں سامان تولا جاتا تھا, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے لائن میں لگ گئے تلوانے میں. اسٹیشن ماسٹر جو تھا اس نے دیکھا, حضرت کو جانتا تھا ہندو, لیکن حضرت کو جانتا تھا اور حضرت کی بڑی لوگ عزت کرتے تھے. تو وہ ایک دم سے آیا, پڑھنا آپ یہاں کہاں لائن میں لگے ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں سامان میرے پاس بک جاتا ہے تو بک کرانے کے لیے لائن میں لگا. کافی چھوڑی ہوئی حضرت, آپ کیسے ٹائم کس سے کرنا پڑ گیا, آئیے میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں بغیر کرایہ کے. آپ حضرت نے سوچا کہ ہندو ہے, میں نہیں کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی آپ لے تو جاؤ گے مگر میں پکڑا گیا کہیں تو پھر گاڑی پکڑے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں سے میں آپ کو سوار کر دوں گا اور گارڈ جو ہے اس سے کہہ دوں گا, تو گارڈ جو ہے وہ آپ کو کہیں پکڑے گا نہیں. अपेक्षा करते हैं वहां पहुंचूंगा, इलाहाबाद तक मिला दूंगा। इलाहाबाद पहुंचूंगा तो फिर बाकी इलाहाबाद में उतर के गार्ड जो है वो वहां के स्टेशन मास्टर से कह देगा और आप इस तरह निकल जाओ। साधु उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, आप उसके घर चले गए जहां जाना चाहते। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं भाई, मैं वहां पर जाके खत्म नहीं होगा, एक और मरला आने वाला है और वो है कि मुझे अपने अल्लाह के सामने पेश होना है। वहां कौन बचाएगा? वहां खुद बचा लोगे? गार्ड बचा लेगा? स्टेशन मास्टर बचा लेगा? कौन बचा लेगा वहां? उसके कारण भी दो तो मैं कर। अब वो बड़ा छटपटाया और वो इशार कर रहा है तो बगैर किराया के चलो, आदत फरमाते नहीं किराया, किराया दो, किराया दे के फिर सामान लेकर देखिए। खुद मेरे वाले से माजिद रफ्तार के साथ वाकई बैठाया, अल्लाह ताला उनके दर्जा को फरमाए। अगर वाली साहब एक सफर में कोई तशरीफ ले जा रहे थे तो एक जगह जाना था, स्टेशन पहुंचे, टिकट लिया, निचले दर्जे का टिकट लिया। अब जब पहुंचे ट्रेन में तो निचले दर्जे का जगह ही पांव रखने की जगह थी और ट्रेन चलने का वक्त आ गया तो जो ऊपर का दर्जा था उसमें किसी तरह सवार हो गए और ट्रेन चल पड़ी। ख्याल ये था कि कोई किसी आएगा, गार्ड आएगा तो उसको सर्टिफिकेट बदलवा लेंगे ऊपर के दर्जे, मगर तबाक से सारे रास्ते कोई नहीं आया। यहाँ तक के उतर गए। अब जब उतर गए तो ख्याल आया कि मैं तो टिकट लिया था मैंने थर्ड क्लास का और फिर सफर किया मैंने सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, तो अब जाकर मालूम किया कि भाई क्या फर्क है दोनों में, बैठो थर्ड क्लास में और सेकंड क्लास में क्या फर्क, मालूम का कितने पैसों का फर्क। तो टिकट घर गए तो क्या खरीदा तैयार किया कि टिकट घर गए और उतने पैसे का जो टिकट होता था वो खरीदा और खरीद कर वहां फाड़ कर फेंक दी। तो टिकट देने वाला जो टिकट घर में बैठा हुआ था उसने आज तक की मंजर नहीं देखा, एक हाथ में टिकट लेके फाड़ दिया। वो इस लोग पागल आदमी है कि जो टिकट लेके फाड़ रहा है, उसने कहा कि आप क्यों फाड़ा? उन्होंने कहा भाई आपको क्या मतलब, मैंने ले लिया फाड़ दिया। कहा नहीं मुझे बताओ क्या। तो फिर हजरत भाई साहब ने बताया कि ऐसे में यह किस्सा हो गया था कि मैं ऊपर के दर्जे में बैठ गया था और इसलिए टिकट लेके फाड़ दिया, तो इस वजह से फाड़ दिया कि वो मैंने ऊपर के दर्जे में सफर ताकि आपको किसी ने जो पकड़ा नहीं था वो क्या जरूरत थी फाड़ने। फरमाया कि यहाँ तो किसी ने जो पकड़ा, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि जहाँ पकड़ हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह, इसलिए लेकर फाड़ा। ये मिजाज था जो हजरत हकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानकाह में पैदा हुआ। एक मर्तबा एक तालिब इल्म थे, उस जमाने में बिजली का तो जमाना था नहीं, लालटेन में पढ़ाई होती, चराग चराग के पढ़ाई होती। तो और मदरसे में कोई इंतजाम नहीं था रात के वक्त में रोशनी का, तो जाकर करीब वाली मस्जिद में लोग तलबा को ताला करते। तो एक शख्स ने एक मरतबा जो वाक़ देखा, एक तालिब इल्म है वो मस्जिद में चराग जल रहा था, वहाँ बैठ के मुताला कर रहा था। एक खास वक्त आया तो उसने मस्जिद का चराग बुझा दिया और अपना चराग जला के उससे मुताला करने लगा। किसी ने पूछा कि भाई ये क्या, तो उसने कहा कि असल में फुकहाए किराम ने जो मसला लिखा है कि मस्जिद की रोशनी से तिहाई रात तक तो इस्तेफादा करना जायज है, क्योंकि तो एक तिहाई रात तक नमाजी पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, तो एक तिहाई रात तक चराग जला मस्जिद का चराग जलता रहे, उससे फायदा उठा ले आते तो ठीक है, लेकिन एक तिहाई रात के बाद مسجد کے چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. تو اس لیے میں اپنا چراغ ساتھ لایا تھا, جب میں انتہائی رات پوری ہو گئی تو مسجد کا چراغ بجا دیا, اب میں چراغ جلایا. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا تم مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہاں پر. تو حضرت یہاں یہ بات لوگوں نے مشہور کی, یہ بات اس بات کا اہتمام جو ہے وعدت والا بدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کیا یہ درجہ ہے کہ بچے بچے کو اس بات کا خیال ہے کہ کوئی بات کوئی چیز ناجائز استعمال نہ ہو. اور خود حضرت والا نے ایک اپنا واقعہ بیان فرمایا حضرت قبل بدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کو درجات پر فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا, پتہ یعنی اکبر پور شاید نام تھا گزرا تھی جگہ سے, وہاں پر گیا, کوئی واز وغیرہ تھا, حضرت نے واز کیا. واز کرنے کے بعد وہاں سے اسٹیشن کچھ فاصلے پر تھا, کئی میل دور تھا. دوپہر کو فارغ ہو گئے حضرت واز سے, اور رات کے وقت میں وہاں سے ریل جانی تھی اسٹیشن. تو حضرت نے سوچا کہ فاصلہ لمبا ہے اور بارش کا زمانہ تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کی وجہ سے راستے بند ہو جائیں اور میں وقت پر ریل پہ نہ پہنچ سکوں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں دوپہر ہی کو روانہ ہوں اسٹیشن جانے کے لیے. اسٹیشن جب پہنچا تو اس وقت دن کا وقت تھا, اور ابھی ٹرین آنے میں رات کئی گھنٹے باقی تھے رات, اور بارش ہو رہی تھی. یا اللہ, بارش میں نہ کہیں باہر اتر سکتے ہیں, اور اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا, نہ وہاں کوئی مسافر خانہ تھا کہ اس میں آدمی جا کے بیٹھ جائے. تو حضرت فرماتے میں پریشان ہو رہا تھا کہ کیا کروں, نیچے اتر کر نماز پڑھنا بھی مشکل, اس بارش میں بیٹھنا بھی مشکل, تو کیا کروں. اب یہ اسی سوچ میں تھا کہ نماز کی پڑھ نمازیں بھی پڑھنی ہے اور کچھ ہے کہ جگہ نظر نہیں آ رہی, مسافر خانہ موجود نہیں ہے, کیا کروں. اب اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا تو اسٹیشن ماسٹر بھاگا بھاگا آیا, اور اس نے آ کر پوچھا آپ کا نام اشرف علی ہے, ہندو اسٹیشن ماسٹر. تو فرماتے میں نے بتایا کہاں میں ہے, کہا کہ ٹیکسی بلائیے, میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. بھائی کیسے انتظار کر رہے تھے؟ لیکن وہ یہاں کے جو منصف صاحب ہیں اس علاقے سے, کوئی مجسٹریٹ ہوں گے, ان کا انہوں نے مجھے اطلاع کروائی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آنے والے ہیں اور اسٹیشن پر آئیں گے, تو آپ ان کا استقبال کرنا اور ان کو اطمینان سے ٹھہرا, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت کو پتا نہیں کس اور کسی اللہ کے بندے نے اسٹیشن ماسٹر کو یہ پیغام بھجوا دیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ قید سے ایک رسامان پیدا فرما دیا. تو وہ صاحب مجھے لے کے اسٹیشن میں چلے گئے, اور اسٹیشن کے کا ایک کمرہ تھا, ایک دفتر تھا جو کچھ اس میں گودام گودام کوئی سامان وامان رہتا تھا, تو اس میں لے جا کر مجھے بٹھا دیا. وہاں اطمینان سے میں نے وضو بھی کیا, نماز بھی پڑھی, آرام بھی کیا, یہاں تک کہ مغرب ہو گئی. جب مغرب ہو گئی اندھیرا ہونے لگا, تو ان اسٹیشن ماسٹر صاحب نے اپنے کسی نوکر کو آواز دے کے کہا کہ بھائی دیکھو مولانا کمرے میں ہے تو یہاں لا کے روشنی کر دو کمرے میں. میں جب اس نے یہ کہا کہ کمرے میں روشنی کر دو تو میرے کان کھڑے ہوئے, اور میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ روشنی جو آئے گی لالٹین لے کر آئے گا, یہ لالٹین میں تیل جلے گا, تو یہ کوئی مسافر خانہ تو ہے نہیں جو مسافروں کے لیے یہاں پر روشنی کی جائے, یہ تو ریلوے کا ایک گودام ہے, یہ ریلوے کا ایک دفتر ہے, جو رات کے وقت میں بند رہتا ہے اور یہاں پر کچھ کام کے لیے روشنی جلانے کی ضرورت نہیں. تب لالٹین میں جو تیل جلے گا وہ حکومت کا جلے گا اور میں اس کا حقدار نہیں, کیونکہ میں تو مسافر ہوں, مسافر خانہ یہاں ہے نہیں, اور میں کوئی ریلوے کا افسر نہیں, ریلوے کا ملازم نہیں کہ جس کی وجہ سے میری یہاں پر روشنی جلائی جائے. اور یہ کمرہ بھی گودام کا کمرہ ہے جس میں رات کو روشنی جلانے کی کوئی ضرورت نہیں, جلے گی تو میری وجہ سے جلے گی, تو میرے اوپر اس کا وبال ہوگا. اب میں پریشان کہ یہ لالٹین جو جلائے گا اور اس میں تیل خرچ ہوگا, یہ تیل میرے لیے حلال نہیں ہوگا. لیکن اگر ہندو اس سے کہوں اسٹیشن ماسٹر سے یہ بات, تو اسٹیشن ماسٹر جو ہے وہ سمجھے گا نہیں, اس بات کو بڑا اڑائے گا, کیا کرے گا. تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تدبیر اختیار کروں. بس فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس مشکل میں پھنس جاؤں, اگر استعمال کرتا ہوں تو یہ حلال نہیں ہوگا میرے لیے, اور اگر استعمال نہیں کرتا اور تو کیسے اس سے کہوں, کیسے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کیسے کہوں یا اللہ آپ سے کوئی راستہ نکال کہ میں اس حرام استعمال سے بچوں. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ لالٹین کا تیل جو مشکل سے اگر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں استعمال ہوگا تو کتنا استعمال ہوگا, اس کے لیے حضرت اتنے پریشان ہیں, اتنے متفکر ہیں کہ کیا ہو. دعا مانگی اللہ تبارک یا اللہ کوئی راستہ نکال. فرماتے ہیں کہ دعا کر کے میں نے ختم ہی کی تھی کہ اتنے میں آواز آئی اسٹیشن ماسٹر کی کہ وہ اس نوکر سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی وہ لالٹین کو لینے گئے ہو تو وہ لالٹین ریلوے کی مت لانا, میرے گھر والے ہی جانا, میرے گھر سے لے آنا. فرماتے ہیں میں سن کے اس قدر حیران بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا روبے روبے سے شکر نکلا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس مازق سے, اس ریخ سے کس طرح نکالا کہ اس نے یہ تھے. اب پتہ نہیں خدا جانے ہندو نے, وہ ہندو ہے یا تو بھارت اس کے دل میں بھی کچھ خیال آیا ہوگا کہ یہ مہمان ہے, میں اپنے مہمان کے لیے میں ریلوے کا کی لالٹین استعمال نہ کروں, یا پھر شاید یہ وجہ ہوئی ہو کہ ریلوے کے لالٹین خراب ہو گئے, لالٹین اچھی ہو اس واسطے اس سے منگوا لیا ہو, اللہ جانے کیا وجہ ہو. لیکن کیونکہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے یہ فکر عطا فرمائی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا, یہ راستہ کھول دیا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, قرآن کریم فرماتا ہے جب کوئی اللہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, اللہ سے ڈر کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے, راہ نکال دیتا ہے. تو عرض یہ کرنا, یہ سب واقعات جو ہیں یہ سنانے کے لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ بچائے, کسی چیز کے ناجائز استعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے, بلکہ فن سمجھا جاتا ہے, یہ ہنر سمجھا جاتا ہے. ہم نے تو کسی نے پوچھا ہی, ہم نے تو زیادہ سامان لے کے سفر کر لیا, اتنا سفر. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت حکیم المقر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ یہ ساری ہنر مندی جو ہے یہ کھڑی رہ جائے گی, اور جب آخرت میں پکڑ ہوگی اس بات کی تو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ ہنر مندی تھی یا بے وقوفی جو تم نے کیا, تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر یہ حرکت کر چکی. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بدعنوانیاں پھیل گئی ہیں, یہاں تک کہ اہل علم میں, اہل صلاح میں اس بات کا دھیان, اس بات کا احساس نہیں رہا کہ کتنا کام جائز کر رہے ہیں, کتنا کام ناجائز کر رہے ہیں. تو یہ فکر حضرت والا اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنے آخرت کو مد نظر رکھیں, اپنے ہر نقل و حرکت کو دیکھیں. کسی بھی شخص کی کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه من. کسی بھی مسلمان کا کوئی مال استعمال کرنا حلال نہیں ہے الا بطیب نفسه من. صرف اجازت نہیں فرمایا بلکہ کچھ دل اگر مارا پانی اگر دباؤ میں آ کر اجازت دے دی تو وہ بھی حلال نہیں. چاہے اجازت دیتی زبان سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسے دباؤ میں آ کر دی ہے, حلال نہیں آپ سے. اس لیے کہ خوش دلی نہیں, خوش دلی کے بغیر کسی دوسرے کی چیز کا استعمال حلال نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. کہیں گئے کسی کے گھر میں, اس کی اجازت کے بغیر ٹیلی فون کر لیا. یہ عام بات ہے, اجازت نہیں لی ٹیلی فون کر لیا. یہ غلط, یہ اس کے اجازت کے بغیر استعمال کیا, یہ گناہ کیا, حرام کیا. جس نے پیسے اس کی وجہ سے بچائے وہ پیسے حرام ہوئے, اللہ بچائے. کسی کے گھر گئے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کی کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دی, اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز دیکھنی شروع کر دی, یہ سب حرام, سب ناجائز. ہاں جب اجازت ہو, معلوم ہو کہ خوش دلی ہے تو پھر جائز ہے, اس کے بغیر جائز نہیں یہ کام کرتے. لیکن ہو رہے ہیں پرواہ نہیں ان باتوں. کسی کے یہاں گئے, اس کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں, پڑھنے شروع کر دیے کیا لکھا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ سے وہ چھپانا چاہتا ہے, آپ نے اس کی اجازت کے بغیر خود دل کے بغیر پڑھنے شروع کر دی. یہ بھی حرام کام ہے, ناجائز کام ہے. اس قسم کے بے شمار جزیات ہیں جن میں دن رات ہم لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمایا ہمیں ان سے نکلنے. بجلی کا ناجائز استعمال, ٹیلی فون کا ناجائز, دوستی کر لی ہے ٹیلی فون آپریٹر سے اور اس دوستی میں لمبی لمبی گالیں ہو رہی ہیں اور مفت ہو رہی ہیں. بجلی کا کنڈا لے لیا اور بجلی استعمال ہو رہی ہے, ناجائز استعمال ہو رہی ہے. آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات میں بیان کیے ہیں یہ انگریز کے زمانے کے ہیں, جبکہ حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی. ریلوے بھی اسی کی ملکیت. تو لیکن باوجود کہ غیر مسلم حکومت ہے اور ظالم اور غاصب حکومت, اس کے باوجود آپ نے اس کو جائز قرار دیا. یہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جو اسلامی معاملات, اسلامی اخلاق کی وہ باتیں ہیں جو کسی وقت لوگوں کو اسلام کی طرف, اسلام قبول کرنے پر مائل کرتی تھی, کہ یہ ایسے معاملے کے صاف اور سچے لوگ ہیں کہ ان کا دین یقیناً برحق ہوگا, اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. صحابہ کرام نے جو اسلام پھیلایا وہ اس میں بڑا دخل ان کے معاملات کی سچائی اور صفائی کا تھا. یہ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے آیا مالابار کے علاقے میں, حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور وہاں کوئی نہ لڑائی ہوئی, نہ کوئی جماعت تبلیغ کی گئی, نہ کچھ ہوا. یہ تاجر تھے, کچھ مسلمان تاجر, وہ مالابار میں آ کر اتر گئے اور وہاں پر تجارت کی. تجارت میں جو سچائی, امانت اور دیانت کا مظاہرہ کیا غیر معمولی, اس کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے دل میں ان کی طرف کشش پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا مسلمانوں سے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ مسلمان علامت بنا ہوا ہے بس دیانت, خیانت, چوری اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا. میرا برطانیہ بکثرت جانا ہوتا رہتا ہے مغربی ملکوں میں. برطانیہ میں خاص طور پر یہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں قاعدہ یہ ہے کہ حکومت بے روزگار لوگوں کو الاؤنس دیتی ہے, بے روزگاری الاؤنس. جو بے روزگار ہو گیا تو جب تک اس کو روزگار ملے اس وقت تک حکومت کی طرف سے اس کو الاؤنس ملتا ہے. اللہ, یہ وہاں پر ایک اچھا طریقہ جاری ہے. اب ہوا یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سے پہنچے اور انہوں نے باوجود کہ ان کو روزگار میسر ہے, چوری چوپے روزگار کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے وہ الاؤنس لینا شروع کر بے روزگاری. اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھ سے پہلی بار وہاں ایک بیان تھا, اس بیان کے دوران لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ آیا بے روزگاری الاؤنس جب کے آدمی کی ملازمت کو نہ کوئی موجود ہے تو کیا بے روزگاری الاؤنس لینا جائز ہے, یہ مسئلہ پوچھا. میں حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کو پوچھنے کا کہ یہ دھوکہ دینا اور اس کو جائز سمجھنا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میری حیرت کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ استدلال یہ ہے, دلیل یہ ہے کہ یہ کافر حکومت ہے, لہذا تو لوٹ نہ جائے جتنا بھی لوٹ. اب یہ استدلال کر کے اور وہ بے روزگاری الاؤنس جو ہے وہ اللہ کا کتنی تکلیف ہوئی اس استدلال کو سن کر. اور اس کا نتیجہ یہ کہ بدنام ہو گئے کہ یہ لوگ مسلمان جو ہے یہ بد معاملہ ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر طرح طرح کی پابندی آئے گی شروع. مغربی ملکوں میں, بہت سے مغربی ملکوں میں یہ فائدہ تھا کہ آپ کوئی اگر چیز خریدی آپ نے, یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو درحقیقت مسلمانوں کی باتیں تھیں وہ وہاں ان لوگوں نے اپنے دنیا کے فروغ کے لیے اختیار کر رکھی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے ہفتے بھر مہینے بھر بعد بھی اگر آپ آ کر یہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں آئی یا یہ میرے مطلب کی نہیں نکلی یا یہ کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ واپس کر لیں, بشرطے کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ. اور یہ عین اسلامی اصول کے مطابق ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو من اقال نادما اقال اللہ اثرات یوم القیامۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز اس نے بیچی ہو اور جو خریدار ہے اس کو بعد میں پشیمانی ہوئی ہو خریدنے پر, اس کی رائے بدل گئی ہو اور وہ آئے آپ سے کہنے کے لیے کہ بھائی مجھ سے میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں, تو جو شخص اس کی بات کو قبول کر لے اور واپس کر لے اور اس کی ندامت کو کا خیال کرتے ہوئے اس کی اس سے معاملہ ختم کر دے اور پیسے اس کے واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر دے. یہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بات دکان پہ کس طور سے خریدا ہوا مال واپس سے لوٹایا جائے باقاعدہ, تو وہاں یہ قاعدہ نہیں تھا. ان لوگوں نے تجارت کے معاملے میں اسلام کے ان اصولوں کو اپنا لیا کہ جو درحقیقت آخرت کی وجہ سے نہیں اپنی کار اپنی تجارت کو چمکانے کی خاطر. اور میرے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو دبنے کی ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں, باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں. بن الباطل کان دہو کا, باطل تو ہے ہی دبنے والی چیز, مٹنے والی چیز, لیکن اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ ابھر رہی ہے تو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا. باطل میں دم نہیں تھا ابھرنے کا. یہ جو قومیں ابھری جنہوں سے نہ ترقی کی وہ درخت اپنے باطل کی وجہ سے نہیں، اپنے کفر کی وجہ سے نہیں، اپنی بے حیائی کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب ان حق باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کر لی اس کی وجہ سے ابری، اس کی وجہ سے ان کا تجارت کو فروغ ہوا، دنیا میں ان کا غلبہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہے نہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، وہ دیا ہوا ہے. تو یہ عام روش تھی وہاں کہ آپ کوئی چیز خریدیں اور وہ آپ واپس کرنا چاہیں، مہینے بار بار بھی واپس کریں. اب ہمارے بھائی پہنچ گئے وہاں، انہوں نے یہ کیا کہ چیز لی، ان کو مہینے بھر کے لیے ضرورت تھی، مہینے بھر کے لیے خریدی اور مہینے بھر خوب استعمال کی اور مہینے بھر کے بعد جا کر واپس کر سکتے. یہاں تک کہ ان کو یہ اپنا حصول ختم کرنا پڑا. بہت سے لوگوں نے کہا بھائی اب نہیں کرتے، بہت کیونکہ لوگ یار کرتے ہیں. ٹیلی فون آپ کال کریں، کرنے کے بعد ٹیلی فون ایکسچینج سے کہتے ہیں کہ میرا غلط نمبر مل گیا تھا، یہ میرا غلط نمبر مل گیا تھا، میں کہیں اور بنانا چاہتا تھا، غلطی سے مل گیا. تو ٹیلی فون والے اس کو بل سے کاٹ دیتے. اب ہمارے بھائیوں نے ایک چینل شروع کیا، ٹیلی فون کیا اور ساتھ میں ایکسچینج سے کہہ دیا غلط نمبر مل گیا تھا، نتیجہ ہے کہ وہ اصول بھی واپس لینا پڑا. تو اللہ بچائے ہم اسلام کے راستے میں اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے رکاوٹ بن رہے ہیں. ہمارے اخلاق اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی سچائی سے، اپنی امانت اور دیانت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم نے الٹا اس سے نفرت کا سبب رہا. اللہ، اور اس کے لیے طرح طرح کی تعبیلیں، طرح طرح کے ہیلے جو ہیں وہ ایجاد ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ جو ذکر، اذکار، عبادتیں، نوافل، تلاوت، یہ سب اپنی جگہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، لیکن دین صرف ان کا نام نہیں، دین کا مطالبہ. اگر فرض کرو ساری زندگی کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو اس کو آخرت کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نفلی عبادت کیوں نہیں. لیکن اگر اللہ بچائے معاملات میں یہ خرابی کرے یا گناہ کا ارتکاب کرے، اس کی پکڑ ہو. اور یہ معاملات کی جو بات عرض کی ہے، پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اور چیزوں میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کی تلافی آسان ہے. توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رحمت کا اظہار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما لیتے. لیکن معاملات میں یقیناً کسی نہ کسی کا حق پامال ہوتا ہے، حق الاب بندے کا حق پامال ہوتا ہے، اور بندے کا جب حق جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ یا تو وہ بندہ معاف نہ کرے یا آپ اس کے حق کا حق ادا نہ کریں. اس لیے بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے جو مشترک دولتیں ہیں، سرکاری، لوگ سرکاری املاک کو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ملکیت ہے، حکومت کی ملکیت نہیں، یہ پوری قوم کی ملکیت ہے، پورا قوم ہے جو اس کی مالک ہے. لہذا اگر اس میں کوئی دست درازی کرے تو وہ سارے قوم کے کا حق پامال کیا. کس کس سے معافی مانگ کے پھرو، کس کس سے معاف کروا کے پھرو. یہ ایسی مشکل ہے کہ جس کا کوئی حل نکلنا. اللہ، ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جج مبارک میں جہاد ہو رہا تھا تو جہاد کے دوران ایک صاحب شہید ہو گئے, تو لوگوں نے سمجھا کہ شہادت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے جو تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے ناجائز طور پر مال غنیمت میں سے لے لی. سن کر صاحب اکرام ڈر گئے, اللہ بتایا اگر کوئی چیز مال غنیمت جو ہے وہ تو مشترک مال ہے ساری, اس میں سے اگر کوئی چیز لے لی تو شہادت کے باوجود عذاب ہوگا. اللہ بتایا تو ایک صاحب پہ ان کو خیال آیا کہ میرے پاس بھی ایک ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو میں نے اجازت کے بغیر لے لی, اگر چھوٹی سی تھی تو وہ کم سے گھبرا کر لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ لے لی تھی. تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سیدت من النار, یہ جو تم نے چھوٹی سی چیز دی تھی یہ بھی آگ کا ایک شعلہ ہے, آگ کا انگارہ ہے کہ تم نے بغیر اجازت کے لیے. یہ حدیث آتی ہے تو اس کا مطلب عام طور سے لوگ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی بتلانا یہ مقصود تھا کہ تم کے بغیر اجازت کے لیے تھی لہٰذا یہ انگارہ تھا اور تم نے واپس کر دی, بات ختم ہو. ہمارے حضرت والد صاحب اس میں اس کی تفسیر اور فرماتے ہیں, ہمارے حضرت والد صاحب میرے فرماتے تھے کہ نہیں یہ سب مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب لائے تھے اس وقت جبکہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا, جہاں جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اب آپ کا انگارہ بن گیا ہے جو اگل نہ اس کو اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے. کیا مانا کہ اب تو اس کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ اتنی ذرا سی چیز کو اتنے سارے مجاہدین میں کیسے تقسیم کیا جائے, سب کا حصہ اس سے وابستہ ہے اور کوئی جس طرح اس کو تقسیم کیا ہے اس سے تقسیم ہونے کا کوئی راستہ نہیں. جب راستہ نہیں تو یہ تو آگ کا شعلہ بن چکا, آگ کا انگارہ بن چکا, اس کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بتایا کہ جو مشترک استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یا جن کو پبلک چیزیں کہا جاتا ہے یا سرکاری چیزیں کہا جاتا ہے ان کو خراب کرنے کا نتیجہ یہ ہے یا ان کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری قوم کا حق برباد ہوا, تو وہ آگ کا انگارہ بن گیا. اس سے معافی بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ سے پناہ میں رکھے اس بات. ہاں یہ اور بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے کہ جو تب تائب ہو جائے کسی مرحلے پر تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندوں کو راضی کر دیں, یہ ان کا کرم ہے, لیکن قانونی اعتبار سے بظاہر کوئی راستہ نہیں کرتا. تو بھائیوں ان ساری چیزوں سے جو بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ اس طریق تصوف کے طریق میں جس طرح عبادات کی اہمیت ہے اسی طرح معاملات کو سچا کھڑا رکھنے کی اہمیت ہے, اور اس بات کا پر نظر جانی چاہیے کہ یہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. اب ذرا بتاؤ اگر وہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا حضرت خان رحمتہ اللہ علیہ کا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر نے کمرے میں رکھ دیا تھا اور روشنی لانے کو کہا, کیا بتاؤ میرے آپ کے ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ روشنی جو جل رہی ہے یہ حکومت کی جل رہی ہے تو میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس اللہ کے بندے کے ذہن میں پہلی بات کیا ہے, کیوں اس وقت ہر وقت یہ فکر تھی کہ کوئی چیز حرام ناجائز استعمال نہ ہونے پائے, کسی چیز کا ناجائز استعمال نہ ہونے پائے, کسی کا حق پامال نہ ہو. یہ فکر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود دل میں ڈالتے ہیں اس موقع پر کس طرح پڑے، اور پھر اللہ سے مانگا جاتا ہے، پھر انسان کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں کو راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے اس کی فکر کیا ہے. ایک بات تو اس ملفوظ میں حضرت نے یہ فرمائی. دوسرا یہ آگے جن صاحب کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ شام کے وقت میں باتیں کرنا خیانت ہے اور اس سے تنخواہ میں حرام کی آمدنی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اب تک جو ہو چکا اس کی تلافی کیسے ہو. ایک آدمی ہے جس کو فکر نہیں تھی، ملازمت میں خیانت کرتا رہا، اپنے کام میں وقت کو استعمال کرتا رہا، تو اس کی تلافی کیسے ہو. فرض نے فرمایا کہ توبہ کے بغیر کوئی تلافی نہیں، توبہ سے ہو. لیکن یہاں بھی یہ سمجھ لیجیے کہ توبہ ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر چیز کی توبہ الگ الگ ہوتی ہے. جن کاموں کی تلافی ممکن ہے ان میں توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، زبانی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اس عمل کی تلافی نہ کر لے. مثلا ایک آدمی کی نمازیں قضا ہیں، اب وہ توبہ کرتا ہے اس بات سے کہ میں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نماز آئندہ وقت پر پڑھا کروں گا، نمازیں قضا نہیں کروں گا، اور پچھلے نماز جو قضا ہوئی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں. تو میں یہ کہہ دینا توبہ کے لیے کافی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو پچھلی نمازیں نہیں پڑھی، جو قضا کی ہیں، جو تھوڑی ہیں، ان کو قضا کریں. یہ حال روزے کا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، اللہ نے پھر توفیق دی، خیال آیا کہ اب میں اپنی اصلاح کروں، تو اب توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو پہلے میں نے روزے کھائے ہیں اب آئندہ روزے رکھوں گا. تو میں زبانی توبہ کافی نہیں جب تک کہ پچھلے روزوں کی قضا نہ کریں. ٹھیک، یہی معاملہ حقوق العباد کا بھی ہے کہ حقوق العباد جب تک کہ بندوں کے حق یا تو ادا نہ کرے یا معاف نہ کروائے ان سے، اس وقت تک محض زبانی توبہ کافی ہے. اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے، تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندوں سے یا معاف کرائے یا بندوں کو ان کا حق ادا کرے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں بھی جب فرض کرو کسی نے ملازمت کی تھی اور ملازمت کے حقوق ضائع کیے، وقت برباد کیا، تو توبہ تو کر لی، لیکن توبہ کا کے قبول ہونے کی لازمی شرط یہ ہے کہ جتنی تلافی کر سکتا ہے وہ کرے. کیا کرے؟ کہ جو تنخواہ حرام ہوئی وہ تنخواہ محکمے میں واپس کرے. یہ تلافی کا لازمی حصہ ہے. فرض کرو 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی تھی اور اس نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ چوری کیا، تو 1 گھنٹے کی تنخواہ واپس کرے. یہ توبہ کا لازم. ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، سوال بڑا اچھا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں غیبت کی ممانعت آئی ہے، غیبت یہ حرمت کا بیان آیا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ بیتا فکرہتموہ. آگے پڑھنا بھائی، کوئی حافظ صاحب واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. تو میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ جو غیبت ہے یہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی غیبت کرے تو اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرائے. तो उन साहब ने किसी ने मुझे खत में लिख के पूछा कि आप ये बयान करते हो लेकिन कुरान ने जहाँ हकीकत का जिक्र किया है वहाँ फौरन ये कहा है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तवाबुर रहीम, जहाँ हकीकत का मानात फरमाई है फौरन फरमाया कि अल्लाह से डरो और अल्लाह ताला बड़ी तौबा कबूल करने वाला है बड़ा मेहरबान है। तो वहाँ ये शर्त नहीं लगाई तौबा के लिए कि तुम पहले उससे माफी मांगो, बल्कि ना तौबा कबूल करने वाला है। इससे बधाई के वाले होता है कि अगर रिवत भी किया रिवत से तौबा भी कर रहे आदमी तो तौबा कबूल है। ये सवाल किसी ने मुझसे खत में अभी कुछ दिन पहले किसी ने खत में तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि तौबा हर गुनाह की तौबा अलग होती है। बाद गुनाह ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जबानी तौर पर इस्तिग़फ़ार कर ले तौबा कर ले आइंदा ना करने का अज़्म कर ले बस तौबा हो गई, लेकिन जिन गुनाहों की तलाफी मुमकिन है उनकी तौबा की तकमील उस वक्त तक नहीं होती जब तक के उनकी तलाफी जो मुमकिन है वो करना नहीं चाहिए। इस वास्ते इससे तो दिखाना चाहिए कि रबानी तौबा से माफ हो जाए जब तक के साहब हक से माफ हो। हाँ यह मसला पहले भी आ चुका है कि अगर बिलफर्ज किसी शख्स से इस कदम के गुनाह हुए हैं और उसने तरक्को होने के बाद तौबा करने के बाद अब किसी पूरी कोशिश कर रहा है तलाफी करने की और जितनी मुमकिन है वो शुरू कर भी दी लेकिन जिंदगी ने वफा न की और तकमील करने से पहले ही इंतकाल हो गया, तो उस सूरत में हजरत ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जिन बंदों के हक उसने पामाल किए थे उन बंदों को नवाज कर उन बंदों पर रहमत फरमा कर उनको राजी कर देगा, इसकी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन जरूरी यह है कि जितने तलाफी बस में है वो पूरी करे उसमें कोताही ना करे, लिहाजा अगर किसी से ऐसा गुनाह सरजद हुआ है तो उसका रास्ता यह है कि वो उतनी तनख्वाह जितनी नाजायज हुई है वो अदा करे, मगर उस महकमे को जहाँ से जिसका हक उसने पामाल किया। अब किसी ने पूछा इसके बाद कि हजरत अगर खारिज औकात में काम कर रहे यानी 8 घंटे की ड्यूटी थी सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक मतलब अब तलाफी के लिए आज 5 बजे के बाद काम कर रहे तो इसका क्या हुक्म है? तो फरमाते हैं इससे तलाफी नहीं होती, तलाफी इसलिए नहीं होती कि ये जो बाद में काम हो रहा है तो नकली काम है, ये आपके जिम्मे फर्ज नहीं था, ये नकली काम और नफल से फर्ज की तलाफी नहीं होती, नफल से फर्जों की तलाफी नहीं होती, लिहाजा अगर खास औकात में भी काम ज्यादा कर लिया तो उससे भी तलाफी नहीं होगी उस काम की जो तुमने छोड़ दिया किसी खास लोग। लेकिन इसमें एक तफसील थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए वो यह कि काम काम की नौयत में फर्क होता है। बाद काम ऐसे होते हैं कि अगर वक्त के बाद किए जाएं तो उनकी कोई खास कदर कीमत नहीं हो। एक आप प्रोफेसर कोई मुदर्रिस है दिन के वक्त में जबकि तलबा निसाब की हालत में उस वक्त में पढ़ाए तो वो और उसका उसकी कैफियत होती है और छुट्टी के बाद असर के बाद लेकर बैठ गया जबकि दिमाग उसका थका हुआ है वो काम के लिए तैयार नहीं है तो वो मकसूद जो है जो दिन में पढ़ाने का वो हासिल नहीं होता। तो यहाँ वही सूरत मुराद है। बाद काम ऐसे होते हैं जो 24 घंटे जारी रहने वाले हैं, उनमें एक शिफ्ट है वो सुबह को काम कर रही है दूसरे वक्त में काम कर रही है, काम यक्षा तौर पर जारी और उससे काम की नौजत में फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूरत में अगर खारिज वक्त में कोई दे दे तो उसमें तवक्कुल उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलाफी फरमा दे। बहरहाल है मामला बड़ा नाजुक और خوب ہو کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی لقمہ ہمارے منہ میں حرام کر نہ جائے اور کسی کی کوئی چیز وہ اس کی اجازت کی نہیں خود دلی کے بغیر استعمال نہ ہو. اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو تو اس کی تلافی جتنی ممکن ہو تو کی جائے, اللہ تعالیٰ کے صبر استقبال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشف القلوب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیبت کی جائے اور وہ بعد اس آدمی تک نہ پہنچی ہو تو وہ توبہ سے معاف ہو جائے. یہ مسئلہ ہے جو امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور بعض دوسرے علماء کرام نے بھی, کہ نیبت حق الحق اس وقت بنتی ہے جبکہ اس نیبت کی اطلاع اس شخص کو ہو جائے تو وہ حق الحق بنتی. جب تک وہ اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو وہ حق الحق نہیں بنی, ہے تو گناہ پھر بھی لیکن وہ بندے کا حق نہیں ہے, وہ اللہ کا حق ہے, لہٰذا توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری غیبت کی گئی ہے تو پھر اس صورت میں وہ حق الحق بن جاتا ہے اور اس صورت میں پھر اس کی بغیر معاف کرائے معاف نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين بفضلك ربنا رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے یا اللہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کو پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو, ہمارے عقائد کو, ہمارے اخلاق اور معاشرت اور معاملات کو اے اللہ اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. یا اللہ ہمیں اپنے ہر نقل و حرکت میں اے اللہ آپ کی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر قدم پر اے اللہ اپنے رضا کے مطابق کام کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کی ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق و اعمال کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں فضائل حاصل کرنے کی اور رضائل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر, یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ دشمنوں کے نرغوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام اس وقت بہت ہی سخت امتحان اور ابتلا کا شکار ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے العافیت کے ساتھ اس کو اس ابتلا سے نکال دے. دشمنوں کے غلبے کو ختم فرما دے. اے اللہ اپنے رحمت سے مسلمانوں کو پھر اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
آخرت دنیا میں اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا فرما. اللهم احنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.